باب پانچ، مسیحیت میں کفارہ کا تصور۔ لفظ کفارہ کا مطلب ڈھانکنا یا چھپانا ہے۔ مسیحیت میں یہ مسیح کے کام کا اظہار ہے، جس نے اپنی کامل اطاعت کی بدولت انسانوں کو اس سزا سے بچانے کا انتظام کیا جس کی لعنت شریعت نے مقرر کر دی تھی، اور اس نے صلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلے عابد و معبود میں وہ یگانگت اور قربت پیدا کی جو باغ عدن میں موجود تھی۔ اسی مفہوم میں مسیح کے شاگرد پطرس رسول نے فرمایا، مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔
وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ پہلا پطرس باب 3 آیت 18۔
آئیے مسیح کے اس کفارہ پر مختلف زاویوں سے نگاہ ڈالیں۔ پہلے خدا کے تعلق سے، یعنی اس کی محبت، اس کے عدل اور پاکیزگی کے تناظر میں نگاہ کریں۔ پھر اس کا انسان سے تعلق دیکھیں، یعنی اس میں اور اس کے لیے اس کا کام کیا ہے۔ دراصل مسیح کی طرف سے دیے گئے اس کفارہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں اور خطاؤں کی تکفیر ہو جاتی ہے، عاصی اپنی بدکرداریوں کے نتائج و سزا سے بری کر دیا جاتا ہے، شریعت کے مقرر کردہ لعنت اور سزا دور کر دی جاتی ہے، کیونکہ خدا قدوس کا تقاضائے عدل پورا ہو جاتا ہے، اس کی انسان سے نفرت و ناراضی جاتی رہتی ہے، اللہ کی قبولیت کی درگاہ تک خاطی و عاصی کی پہنچ ہو جاتی ہے، عاصی و گناہگار سے نہ کوئی بدلہ لیا جاتا ہے اور نہ قصاص۔ مسیح کی قربانی و فدیہ کے طفیل سارے گناہ رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے۔ قصاص اٹھ جانے کی وجہ یہ ہے کہ خود گناہگار کو جو بدلہ ملنا تھا اسے مسیح نے اپنے ذبیحہ کے وسیلے اٹھا لیا ہے۔ مسیح کے ایک شاگرد یوحنا رسول نے فرمایا ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے مسیح کو بھیجا۔
پہلا یوحنا باب 4 آیت 10۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کفارہ وہ کنجی ہے جس سے وہ در قربت و صلح کھل جاتا ہے جو انسان کے گناہ کی وجہ سے خدا اور انسان کے درمیان بند ہو گیا۔ نیز کفارہ کی وجہ سے خدا کی پاک شریعت سے بے انصافی بھی نہیں ہوتی۔ اس بات کا ذکر پولس رسول نے
دوسرا کرنتھیوں باب 5 آیت 19 میں کیا ہے۔
خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ انسان نے خدا کی صفات، سیرت و طبیعت اور اس کی گناہگار مخلوق سے اس کے رشتے پر بہت غور کیا ہے، اس پر فلسفے کا رنگ چڑھایا ہے، لیکن کبھی کسی تسلی بخش جواب تک نہیں پہنچا۔ جہاں دنیا کے فلسفے ناکام ہو گئے، وہاں بائبل مقدس نے اس گتھی کو سلجھایا ہے۔ خدا عادل و قدوس خدا ہے، اس کے عدل نے تقاضا کیا کہ گناہگار سزا پائے، اس لیے سوائے فدیہ و کفارہ کے انسان اور خدا کی مصالحت ممکن نہیں دکھائی دیتی۔ گناہوں کو قربانیوں سے ڈھانپنے کا آغاز اسی حقیقت کے ساتھ ہوا۔ آغاز تخلیق آدم کے وقت سے ہی ہم اس کی کار فرمائی دیکھتے ہیں۔ اس کا آغاز باغ عدن میں ہوا جب خدا نے آدم و حوا کی برہنگی کو چمڑے کے کرتوں سے ڈھانپا۔ بائبل مقدس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب حابل، آدم کے بڑے بیٹے کی قربانی خدا نے قبول کی اور وہ آنے والے کفارے کا عکس تھی۔
پیدائش باب 4 آیت 4۔
اسی طرح حضرت ابراہیم کو جو مینڈھا مہیا کیا گیا
کہ ان کے بیٹے اسحاق کا فدیہ ہو تاکہ ان کا بیٹا بچ جائے،
وہ اس کفارے کا عکس تھا جو مسیح کی قربانی کے ذریعے خدا کا ازلی منصوبہ تھا۔
پیدائش باب 22 آیات 1 سے 14۔
اسی طرح حضرت موسیٰ کے وقت بنی اسرائیل کو ملک مصر میں فصح کا برہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔
خروج باب 12 آیات 1 سے 42۔
اور وہ نئے عہد نامے میں خدا کے فصح کے برے کی علامت تھا جس کے بارے میں پولس رسول نے لکھا، ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، بس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔
پہلا کرنتھیوں باب 5 آیات 7 اور 8۔
عہد جدید میں اس کفارے کی نمائندگی اس فدیے سے ہوتی ہے جسے صلیب پر چڑھ کر یسوع المسیح نے پورا کر دیا، تاکہ خدا کی شریعت کے تقاضے اور مقاصد بھی پورے ہو جائیں اور خاطی و عاصی انسان کی نجات و خلاصی بھی ہو جائے۔ چنانچہ مسیح کی موت ایک عوضی موت ہے، تاکہ گناہوں اور خطاؤں پر جو قصاص واجب آتا ہے اس کے مقتضیات بھی پورے ہو جائیں اور الہی عدل و انصاف کے تقاضے بھی۔
مسیح جو مخلصی اور نجات لے کر آیا، اس کا اظہار لفظ فضل میں ہوتا ہے،
کیونکہ آسمانی باپ خدا تعالی نہ تو اس بات کے لیے مجبور تھا کہ گناہگار انسان کے لیے ایک قربانی دے، اور نہ ہی بیٹا مسیح مضطر تھا کہ ایک فداکار کی خدمت اپنے ذمہ لے لے، بلکہ یہ تو اللہ کی الوہیت کاملہ تھی، رحمت و شفقت سے بھرپور، جس نے سزا کو ختم کر دیا اور ایک عوضی اور نیابتی دکھ کو گلے لگایا، جس کو کلمۃ اللہ مسیح نے خاطی کے عوض جسم اختیار کر کے مکمل کر دیا۔
نجات و مخلصی دینے والے نے
اس سچائی کا واضح اظہار کیا جب اس نے کہا، میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔
انجیل یوحنا باب 10 آیت 15۔
جب ہم مسیح کے اس قول کا موازنہ ان کے اس قول سے کرتے ہیں جو یوحنا
باب 15 آیت
13 میں ہے کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، تو تب ہم پر وجہ ظاہر ہوتی ہے کہ قدوس خداوند خود کو کیوں خالی کرنے پر راضی ہو گیا اور بدن اختیار کر لیا، دکھ اٹھایا اور ہماری خطاؤں کے لیے صلیب پر خوشی خوشی چڑھ گیا۔ اس نیابتی دکھ و الم کے لزوم کی وضاحت یوں کی گئی ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس خدا نے اپنے بیٹے مسیح کو
گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا،
تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔
رومیو باب 8 آیت 3 اور 4۔
اور یسعیاہ نبی کی نبوت پوری ہوئی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔
یسعیاہ باب 53 آیت 5۔ یہ مخلصی اور کفارہ دو وجوہات کی بنا پر خداوند تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو
گناہوں کی معافی کی یقین دہانی اور نجات کی جاری رہنے والی برکات عطا کرتا ہے۔ سبب اول، مسیح کی اطاعت اور ان کے دکھ و الم کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے مومنوں سے مخلصی اور نجات کا وعدہ کیا ہے۔
ہم رومیو باب 5 آیات 18 اور 19 میں پولس رسول کے الفاظ پڑھتے ہیں،
غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ سبب ثانی، انسان کے لیے فدیہ نے خدا کے عدل کے تقاضے کو پورا کیا، کیونکہ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان ابدی عہد پر مبنی ہے، اسی لیے کلام خداوندی میں مرقوم ہے، قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی، تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں۔
زبور 40 آیت 6۔ عبرانیوں باب 10 آیات 5 سے 7۔
سو یسوع انسان بن گیا تاکہ ایک گناہگار کا فدیہ دے اور سزا کو اپنے اوپر اٹھا لے۔ پولس رسول نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے لکھا، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔
رومیو باب 5 آیت 8۔
الف، فدیہ کے لزوم کی وجوہات۔ پہلی، نجات کی ضرورت۔ فدیہ محض انسان کی اجتماعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر فرد بشر کی شخصی ضرورت بھی ہے۔ ہر فرد ہلاکت و موت کی زد میں ہے۔ سیدنا مسیح نے ایک بار سوال پوچھا، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟
متی باب 16 آیت 26۔
انسان نہ تو اپنی جان کا فدیہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کا۔ داؤد نبی کی وساطت سے خدا تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے۔
زبور 49 آیت 7۔
اگر توبہ کی جہت سے دیکھا جائے تو بھی نجات کے لیے فدیہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر متنفس کے دل میں بدیہی طور پر یہ شعور کار فرما رہتا ہے کہ اس کے کیے ہوئے گناہ اور خطائیں مٹا دینے کی اس میں سکت نہیں، تا وقت یہ کہ انہیں مٹانے کے لیے کوئی اور وسیلہ نہ کام کرے، اور یہ وسیلہ سوائے فدیہ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ پھر ہم ان ذبیحوں اور قربانیوں کے وجود کی توجیہ کس طرح کر سکتے ہیں جو نہ معلوم کتنے ہزار سالوں سے نہ صرف ایک دو مذہب میں بلکہ تمام ادیان عالم میں مستعمل چلی آ رہی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ قلب خاطی کو اس بات کا برابر احساس رہا ہے
کہ فدیہ ایک لابدی انسانی ضرورت ہے؟
یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری اخلاق کی طبیعت ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تقدس اور پاکی کے طالب ہوں، خواہ ہمارا مزاج اور سیرت اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم میں سے ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے گناہ اور خطاؤں کے دلدل سے نجات دینے اور نکالنے اور دوبارہ راست باز ٹھہرانے کے لیے فدیہ کتنا ضروری ہے۔
یہ رہائی صرف مخلصی اور نجات کی بدولت ملنے والی راست بازی کا نتیجہ ہے۔
دوسرا، انسان کی معصیت، خدا کی پاکیزگی۔ خدا پاک ہے اور انسان گناہگار ہے۔ انسان نرا خطا کا پتلا ہے جو کہ الہی سیرت کا ضد بن چکا ہے، اس لیے سزا کا مستحق ہے۔ اگر توبہ سے صالح بن جانا ممکن ہوتا تب بھی انسان کی راست بازی اس کے ماضی کے گناہوں کو نہ مٹا سکتی، لیکن اگر بلا فدیہ دیے بخشا جاتا تو گناہگار کی نظر میں شریعت اور خدا کی پاکیزگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ اس لیے گناہ کی سزا کو ڈھانپنا فدیہ ہی کے ذریعے ٹھہرایا گیا، اور یہ خدا کے کردار کی حتمی کاملیت کا اظہار ہے۔ تیسرا، فدیہ انسان کی اخلاقی ضرورت سے مطابقت رکھتا ہے۔ انسان میں اخلاقی طبیعت موجود ہے، اس لیے وہ عدل و انصاف اور پاکیزگی سے بذریعہ ضمیر مطلع ہوتا رہتا ہے۔ اب اگر وہ گناہ کے باعث اپنی سزا کو دیکھے اور کفارہ سے واقف نہ ہو تو اس کا ضمیر ہمیشہ اس چبھن سے دکھ اٹھاتا رہے گا۔ تاہم فدیہ و کفارہ کی بدولت گناہ کی معافی سے انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اور یہ اس کی اخلاقی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ چوتھا، فدیہ شریعت کا تقاضا پورا کرتا ہے۔ شریعت گناہگار سے قصاص کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ جس شریعت میں قصاص و بدلہ نہ ہو وہ شریعت بھلا شریعت ہی کیا ہے؟ قصاص و بدلہ شریعت کے مقاصد و غایات کو عز و شرف بخشتے ہیں۔ بلا فدیہ و کفارہ دیے گناہ کی معافی ایک طرح سے شریعت کا گلا گھونٹنا ہے، اور یہ مسیح کے ان الفاظ کے برعکس ہے جو انہوں نے فرمائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین تل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت شریعت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔
انجیل متی باب 5 آیت 18۔
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فدیہ و کفارہ کے بغیر معافی خدا کے عدل و انصاف اور تقدس پر کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہے۔ پانچواں، فدیہ خدا کے کلام میں مرقوم ہے۔ اگر خلاص و نجات کی ضرورت نہ ہوتی تو خدا کبھی بھی اس کا ذکر اپنے مقدس کلام میں نہ کرتا۔ دیکھیے، مسیح بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا لٹکایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم مسیح بھی اونچے پر چڑھایا جائے، یعنی صلیب پر لٹکے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔
انجیل یوحنا باب 3 آیت 14۔
چھٹا، اخلاقی نظام کا تقاضا۔ خدا چونکہ ایک عادل و منصف ہستی ہے، اس لیے اپنے بنائے ہوئے عدل کے اصولوں پر ضرور چلتا ہے۔ جس اخلاقی دنیا پر اس کی بادشاہی ہے اس میں کسی طرح کی نافرمانی، بددیانتی اور تخریب و اضطراب اسے گوارا نہیں۔ وہ خود اپنے احکام کو توڑ کر انہیں بے وقت نہیں کرتا، بلکہ حد سے تجاوز کرنے والے سے وہ حساب طلب کرتا ہے اور اس پر فتویٰ صادر کرتا ہے۔ الہی طریقہ نجات میں دراصل خدا قدوس یہ بتاتا اور ظاہر کرتا ہے کہ گناہوں سے اسے کتنی نفرت ہے اور شرپسندی پر وہ کس قدر غضبناک ہوتا ہے۔ خود اپنے بنائے ہوئے احکام و اصول شریعت کو باوقار و باعزت بنانے کے لیے ہی اس رحیم خدا نے گناہگاروں کے لیے ایک در معافی و مصالحت بھی کھول رکھا ہے، یعنی فدیہ و کفارہ۔ ساتواں، فدیہ و کفارہ کی دوسرے ادیان میں موجودگی۔ دنیا کے کئی ادیان و مذاہب بھی کفارہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ بات اس پر دلالت ہے کہ انسانی دل محض توبہ سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ضمیر کفارہ و فدیہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، یعنی گناہگار و خاطی کی طرف سے قربانی کا خون بہایا جائے۔ یہ تمام وجوہات فدیہ و کفارہ کے لزوم کو ثابت کرتی ہیں۔ اب آئیے ذرا ان تین باتوں پر غور کریں جن پر گناہوں کی معافی کے لیے بہت تکیہ کیا جاتا ہے، یعنی اعمال حسنہ، نماز اور روزہ۔ بے، اعمال حسنہ اور نجات۔
ایک،
بھلے کام کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے جنہیں کرنا لازمی ہے، ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ ان گناہوں کا معاوضہ نہیں ہو سکتے جو ہو چکے ہیں، یعنی گزشتہ بدکاریوں کے لیے ذریعہ معافی نہیں بنتے۔ مسیح نے اس حقیقت کی نشاندہی ان الفاظ میں کی کہ تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر، بندے اور غلام ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے۔
لقا باب 17 آیت 10۔
اور پولس رسول نے یہ لکھا ہے کہ نجات تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔
افسیوں باب 2 آیات 9 اور 10۔
دو، جہاں تک ہمارے مال و املاک اور صحت و تندرستی کی بات ہے جن سے ہم لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، سب کچھ خدا ہی کی دین ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی خیرات کرتے ہیں تو کیا کوئی چیز ہم اپنی طرف سے بطور ایثار و قربانی کے دیتے ہیں، یا کیا کوئی ایسا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جو جزا اور ثواب کا مستحق ہو؟ ہرگز نہیں، جو فرض تھا وہ ہم نے کیا تھا، اس سے نہ کچھ کم نہ کچھ زیادہ۔ جب داؤد نبی نے ہیکل کی تعمیر کے لیے کثیر تعداد میں مال و دولت پیش کیا تو کہا، اے ہمارے خدا، ہم تیرا شکر اور تیری جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں، پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے دیا ہے۔
کتاب مقدس پہلا تواریخ باب 29 آیات 13 اور 14۔
تین، اعمال حسنہ جو ہم کرتے ہیں اس بے احترامی اور توہین کو زائل نہیں کرتے جو ہمارے گناہ نے اس خدا تعالیٰ کی شان میں کر دیے ہیں،
جس کی صداقت اور قدوسیت کی کوئی انتہا نہیں۔
اس لیے انسان کے لنگڑے لولے اعمال حسنہ سے ان کا ازالہ نہیں ہوتا اور معافی کے حصول کے وہ بالکل لائق نہیں ہوتے۔ چار،
خداوند تعالیٰ کی حضوری میں باریابی کی اولین شرط تقدس و پاکیزگی ہے۔
بغیر تقدس کے خدا کی رؤیت بھی ممکن نہیں۔ اعمال حسنہ تو ہمیں تقدس عطا نہیں کر پاتے، یہ تقدس جناب مسیح کی تعلیم کے موافق اسی ایماندار کو ملتا ہے جو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے خلق جدید کی ضرورت پڑی۔ سیدنا مسیح نے فرمایا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم یعنی رحم اور نطفہ انسانی سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔
انجیل مقدس یوحنا باب 3 آیات 5 اور 6۔
جیم، صلاۃ و نجات، نماز تو حقیقت میں ایک کڑی ہے جو خدا سے بات چیت اور اس کی شخصیت پر گیان دھیان کا نام ہے، اور خدا اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ جب کوئی گناہگار بن جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اور بندے میں علیحدگی اور جدائی ہو جاتی ہے، اور نماز و مناجات قبول نہیں ہوتی، اسی لیے ان کا جواب بھی نہیں ملتا۔ یسعیاہ نبی کی معرفت خدا نے فرمایا، تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔
یسعیاہ باب 59 آیات 2 اور 3۔
داؤد نبی نے بھی فرمایا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔
زبور 66 آیت 18۔
دال، سیام و نجات، روزہ بھی نماز ہی کی طرح عبادت کا ایک روپ ہے۔ روزے میں باری تعالیٰ کے سامنے فروتنی، خاکساری اور خود کو شکستہ کر دینے کی دراصل ایک بات پائی جاتی ہے، لیکن یاد رہے اس سے گزشتہ راست بازی کی حالت جو انسان کو حبوط سے پہلے حاصل تھی پیدا نہیں ہوتی۔
خدا قدوس کے خلاف گناہ کا روزہ بھی معاوضہ نہیں بن سکتا،
چنانچہ مغفرت کا ذریعہ بننے کی اس میں صلاحیت نہیں۔ زکریا نبی کی معرفت خدا نے فرمایا کہ مملکت کے سب لوگ اور کاہنوں سے کہے،
جب تم نے پانچویں اور ساتویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا
تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟
زکریا باب 7 آیات 5 اور 6۔